سورة الحجر، سورہ حجر کا تعارف، مقام نزول، سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ حجر نام رکھنے کی وجہ، حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80-84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ حجر کے بارے میں احادیث، نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تھے۔ سورہ حجر کے مضامین، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر سورتوں کی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، نمبر 3، آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا، نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں، نمبر 5، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا، نمبر 6، متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی، نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا، نمبر 8، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا، نمبر 9، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے ساتھ مناسبت، سورہ حجر کی اپنے سے ماں قبل سورت ابراہیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے کہ اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ عز و جل کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اور سورہ حجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا اور وہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت آرزوئے کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین،
ترجمہ، الف لام را، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلکا، یہ اس آیت میں تلکا سے اس سورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
ترجمہ، کافر بہت آرزوئیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربما يود الذين كفروا، کافر بہت آرزوئیں کریں گے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزا کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھا، اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں اپنا دردناک انجام اور برا ٹھکانہ دیکھ کر کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ زجاج کا قول ہے کہ کافر جب کبھی اپنے عذاب کے احوال اور مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس مشہور قول کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم والے جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو مشیت الہی سے وہاں ہوں گے، تو کفار مسلمانوں کو آر دلاتے ہوئے کہیں گے، تمہارے اسلام نے تم سے کون سا عذاب دور کر دیا ہے، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے ہو۔ مسلمان کہیں گے، ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہماری گرفت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم فرمائے گا، جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس وقت کفار حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی،
الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔
ترجمہ، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزوئیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کافر اور نیک مسلمان کی آرزو، قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت و افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا، اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور ریاضات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کرے۔ لیکن کافر و مسلمان کی یہاں بیان کردہ تمنا میں فرق یہ ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہے، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے حصول کے لیے ہے۔
ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔
ترجمہ، تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے۔ ذرہم، انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ عنقریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ لمبی امید کی حقیقت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں داخل ہیں، نمبر ایک دنیا کی حرص اور اس پر اوندھے منہ گر جانا، نمبر دو دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ لمبی امید رکھنے کی مذمت، کثیر احادیث میں لمبی امیدیں رکھنے اور دنیا کی طلب میں مشغول ہو جانے کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان میں سے چار احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، نمبر ایک دنیا کی محبت میں، نمبر دو امیدوں کی درازی میں۔ نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، نمبر 1 خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر 2 لمبی امید رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی امیدیں رکھنے اور محض دنیا کی طلب میں مشغول رہنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔
ترجمہ، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ وما اہلکنا من قریہ، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔
ما تسبق من امت اجلها،
کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا، اس معین وقت میں سے کوئی گروہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا۔
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔
ترجمہ، اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ وقالو، اور کافروں نے کہا، اس سے پہلی آیت میں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے ہیں۔ کفار مکہ کے ایک اعتراض کی وجوہات، مکہ کے مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں جو ان کی عقل میں نہ آئے تو وہ اس قائل کو مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا، کیونکہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع کی خبر دی تو یہ ان کے لیے نہایت تعجب انگیز تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تعجب کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ کہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح توحید اور قرآن کے بارے میں ان کے شبہات تھے۔ نیز یہ کلام بطور تمسخر بھی تھا، اور انجان لوگوں کو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کا جنون کی نسبت کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
ترجمہ: فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے. یوں ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تھا. قرآن مجید میں ہے:
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
ترجمہ: ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے اور نوح کو جھڑکا گیا. بلکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے سب کو ان کی قوموں نے جادوگر یا دیوانہ کہا تھا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
ترجمہ: یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ.
لو ما تأتینا بالملائکتی،
ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ کفار مکہ نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اگر آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب نازل فرمائی ہے تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبے کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے:
ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین.
ترجمہ: ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی.
ما ننزل الملائکة الا بالحق،
ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو. اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیج دیتا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو پھر انہیں مہلت ملتی، نہ ان سے عذاب مؤخر کیا جاتا بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ بھی اسی وقت عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے. لیکن چونکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، اسی میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس آیت میں کفار کے اس قول اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. قرآن مجید کی حفاظت، یاد رہے کہ تمام جن و انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی بیشی یا تغییر اور تبدیلی کر سکے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں. قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے ہے. نمبر ایک، قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے. نمبر دو، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو. نمبر تین، ساری مخلوق کو اسے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے، اس میں کمی زیادتی، تحریف اور تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک کو شبہات ڈالنے کی کوشش کی بھی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کرامتا کے ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر مکر، دھوکے اور قوتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے، اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے، نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہرین، آئمہ بلاغت، کلام کے شاہ سوار اور کامل اساتذہ موجود رہے۔ یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا، اور کوئی ایک بھی قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکا، اور نہ ہی وہ کسی آیت قرآنی پر صحیح اعتراض کر سکا۔ یہاں قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن اکثم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادیبانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب ایک سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ اس کے بعد میں یہودیوں کے معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ 3 نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ جب میں نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور اس کی عبارت میں بھی کمی بیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے پہلے نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، اور جب وہ میری کی ہوئی کمی زیادتی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور بے ادبی کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار کی اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ روش سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی ہے، لہذا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی دیگر انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ کذالک، ایسے ہی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ امتوں کے دلوں میں کفر، تکذیب اور استہزاء داخل کر دیا تھا، ایسے ہی مکہ کے مشرکین کے دلوں میں بھی داخل کر دیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے ہیں، یہی حال ان کو کفار مکہ کا ہے، تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔
ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا عناد اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا میسر ہو اور دن میں اس سے گزریں اور آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی نہ مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی اور ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنے سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا تو ملائکہ کے آنے اور گواہی دینے سے جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے۔ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد 12 ہے۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 ثور، نمبر 3 جوزہ، نمبر 4 سرطان، نمبر 5 اسد، نمبر 6 سنبلا، نمبر 7 میزان، نمبر 8 عقرب، نمبر 9 قوس، نمبر 10 جدی، نمبر 11 دلو، نمبر 12 حوت۔ مریخ کے برج حمل اور عقرب ہیں، زہرہ کے ثور اور میزان، عطارد کے جوزہ اور سنبلا، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس اور حوت اور زحل کے جدی اور دلو ہیں۔
وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ،
اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، یعنی ہم نے آسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ تعالیٰ کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔
ترجمہ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور اسے ہم نے محفوظ رکھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ آسمان میں داخل ہونے سے شیطانوں کو روک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے جب کوئی باتیں چوری کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا۔ شیطانوں نے یہ صورتحال ابلیس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر ابلیس نے شیطانوں کو معلومات کرنے کے لیے بھیجا تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے، خدا کی قسم یہی وہ نئی بات ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ شیطانوں کو شہاب ثاقب لگنے سے متعلق 2 احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانی فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب عزوجل نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب عزوجل نے جو فرمایا وہ حق فرمایا اور وہی بلند و برتر ہے۔ پھر بات چرانے والے شیطان چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چوری چھپے سننے کے لیے شیطان یوں اوپر نیچے رہتے ہیں۔ چنانچہ سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر اوپر نیچے کر کے دکھایا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو چنگاری جا لگتی ہے اور وہ جل جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بات اپنے ساتھ والے کو بتائے، اور بعض اوقات چنگاری لگنے سے پہلے وہ اپنے نزدیک والے شیطان کو جو اس کے نیچے ہوتا ہے بتا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ جادوگر کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، پھر وہ جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اس پر لوگ اس کی تصدیق کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کیا اس نے فلا روز ہمیں نہیں بتایا تھا کہ فلا بات یوں ہوگی، چنانچہ ہم نے اس کی بات کو درست پایا، حالانکہ یہ وہی بات تھی جو آسمان سے چوری چھپے سنی گئی تھی۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تارا ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی، تو ہم سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اس جیسا تارا ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ آج رات یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تارے نہ تو کسی کی موت کے لیے مارے جاتے ہیں نہ کسی کی زندگی کے لیے، لیکن ہمارا رب عز و جل کہ اس کا نام مبارک اور بلند ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں سے جو ان کے قریب ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح کا یہ سلسلہ اس دنیا کے آسمان والے فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا، وہ انہیں خبر دیتے ہیں، پھر بعض آسمان والے بعض سے خبریں پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے تو جنات ان سنی ہوئی باتوں کو اچک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان میں سے بعض مار دیے جاتے ہیں، پھر کاہن جو کچھ اس کے مطابق کہتے ہیں وہ تو کچھ درست ہوتا ہے لیکن وہ تو اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون۔
ترجمہ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں آسمانی دلائل دیے گئے اور اب یہاں سے زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ زمین میں مضبوط لنگر ڈالنے سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔
ترجمہ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں۔ اور اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف ایسے جھک گئی جیسے کشتی جھکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرا دیا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرایا جاتا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لفظ موزون حسن اور تناسب سے کنایا ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ہر چیز مناسب اگائی۔ عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص سے بہترین اور مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ موزون کی اس کے علاوہ اور تفاسیر بھی ہیں۔
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔
ترجمہ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے اور تمہارے لیے وہ جاندار پیدا کیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے بلکہ اللہ عز و جل رزق دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اور ان جانداروں کے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یہ دو مفہوموں پر فرق اصل میں عربی گرامر کے اعتبار سے ہے۔ آیت میں زندگی گزارنے کے سامان سے کھانے پینے اور پہننے کی وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی دنیاوی زندگی پوری ہونے تک انسان کو ضرورت ہے، اور جنہیں تم رزق نہیں دیتے میں اہل و عیال، لونڈی، غلام، خدمت گار، چوپائے اور حشرات الارض داخل ہیں۔ ان کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور انہیں سب کو رزق دیتا ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔
ترجمہ: اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ،
اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اس آیت میں شے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ممکن ہو، اور خزانے سے مراد قدرت اور اختیار ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ممکنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل اور اس کی ملک میں ہیں۔ وہ انہیں جیسے چاہے عدم سے وجود میں لے کر آئے، اور ممکنات میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرماتا ہے، اسے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق معین مقدار کے ساتھ وجود عطا فرماتا ہے۔
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔
ترجمہ: اور ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ تمہیں پینے کو دیا، اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے پر عظیم دلیل ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي،
اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، یعنی مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرنا صرف ہمارے ہی دستے قدرت میں ہے، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ عز و جل باقی رہے گا۔
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔
وَلَقَدْ عَلِمْنَا،
اور بے شک ہم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں ابھی پیدا نہیں فرمایا۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المستقدمین سے مراد سابقہ امتیں ہیں، اور المستأخرین سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت مراد ہے۔ حسن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان کاموں میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ المستقدمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، اور المستأخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے، تو صحابہ کرام صف اول حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے، اور ان کا اشدہام ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے فضائل۔ اس آیت کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا جذبہ اور شوق رکھتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی خاطر اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے فضائل پر مشتمل چار احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور انہیں قرعا اندازی کرنے کے سوا ان کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ ضرور قرعا اندازی کریں گے۔ نمبر دو، ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ نمبر تین، حضرت ابو عبامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اور دوسری صف پر؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اور دوسری پر؟ ارشاد فرمایا، اور دوسری پر بھی۔ نمبر چار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ صف اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مؤخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی صف میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
ترجمہ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ،
اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی ہوگی۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
اور بے شک ہم نے انسان بنایا۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے کیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین میں سے ایک مشت خاک لی، پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی، جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔
ترجمہ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئے والی آگ سے پیدا کیا۔
والجان،
اور جن کو؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں الجان سے ابلیس مراد ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ نوٹ، یاد رہے کہ الجان سے متعلق مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں،
من نار السموم،
بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ۔
ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ ان آیات میں مذکور واقعہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے، اس کے علاوہ اور سورتوں میں بھی اس واقعے کا بیان موجود ہے۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
ترجمہ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت و تکریم کے طور پر منسوب فرمایا، جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ۔ نوٹ، روح سے متعلق کلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں مذکور ہے۔ فقعوا له ساجدین، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی کو جائز ثابت کرنے والوں کا رد۔ یاد رہے کہ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس امت کے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ چنانچہ جو لوگ سجدہ تعظیمی کو حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا حکم بتا کر اس کا جائز ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہونے ہی کا ثبوت دے، اور ہرگز نہ دے سکے گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آفرینش سے پہلے رب عز و جل نے یہ حکم ملائکہ کو دیا تھا۔
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں اس وقت تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو اس وقت نہ کوئی نبی تشریف لایا تھا نہ کوئی شریعت اتری۔ ملائکہ و بشر کے احکام جدا ہیں، جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شریعت میں من قبلنا نہیں۔ قصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا ثابت کہ شریعت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فعل ممنوع نہیں کرتے۔ ممانعت نہ ہونا دونوں طرح ہوتا ہے، یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم ہو، یہ اباحت شریعہ ہوگی کہ حکم شرعی ہے، یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا ہو تو جو فعل جب تک شرع منع نہ فرمائے مباح ہے، یہ اباحت اصلیہ ہوگی کہ حکم شرعی نہیں بلکہ عدم حکم ہے۔ اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبیہ میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا، تو شریعت من قبلنا ہونا کب ثابت؟ بحمد ہی تعالی شبے کا اصل معنی ہی ساکت۔ نیز مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں کا یہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی ہی نہ تھی۔ نیز احکام شریعہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ فرشتوں کے لیے۔ نیز صرف ایک بار ہی فرشتوں نے یہ سجدہ کیا، ہر دفعہ سجدہ نہ ہوا، لہذا اس آیت سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا جائز نہیں۔ نوٹ، سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا فتاوی رضویہ کی 22 جلد میں موجود تحقیقی رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات، 40 احادیث، 20 فقہی نصوص اور علماء و اولیاء کے اجماع سے سجدہ تعظیمی حرام ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔
ترجمہ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ فسجدا، تو سجدے میں گر گئے، یعنی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں نے کسے سجدہ کیا؟ فرشتوں کے سجدے سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبے کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی تھا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا اور وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے, لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا.
قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
ترجمہ, اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. قال, ابلیس نے کہا, اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے, اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل سمجھا, لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا تھا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرے. شیطان کے تین گناہ اور ان کا انجام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے تین گناہوں کا ارتکاب کیا. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی. نمبر دو, بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا. نمبر تین, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا. ان تین گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی, فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی, اسے بارگاہ الہی سے مردود اور رسوا کر کے نکال دیا گیا, قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی. شیطان کے گناہوں اور اس کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان تین گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا حال سنیے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں, الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی, یعنی اے اللہ عز و جل کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا. جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے.
قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
ترجمہ, اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ, اور بے شک تجھ پر لعنت ہے, یعنی قیامت تک آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی. قال, اس نے کہا, اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے, کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا. اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی لی، لیکن اس کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلا نفخہ ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخے سے دوسرے نفخہ تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں، بلکہ اس کی بلا، شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔
قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین۔
ترجمہ، اس نے کہا، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال، ابلیس نے کہا، جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی حرص کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا وسوسہ اور مکر نہ چلے گا۔
قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔
ترجمہ، اللہ نے فرمایا، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ راستہ اپنے اوپر چلنے والے کو سیدھا چلاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کا ابلیس کے بہکاوے سے بچ جانا وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں ضرور زمین میں ان، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ابلیس انہیں جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنا لے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کریں گے۔ اسی وجہ سے دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا،
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔
ترجمہ، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمْ، اور بے شک جہنم، یعنی بے شک جہنم ابلیس، اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کے گروہوں سب کے عذاب کے وعدے کی جگہ ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو گناہگار مومن جہنم میں گئے تو وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔
لہا سبعت ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔
ترجمہ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ لہا سبعت ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ حطما، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جہیم، 7واں طبقہ حاویہ ہے۔ لکل باب، ہر دروازے کے لیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے۔
ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔
ترجمہ: بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر و شرک سے باز رہے اور ایمان لائے اگرچہ گناہگار ہوں۔ گناہگار مومنین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، پھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ ادخلوها، ان میں داخل ہو جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا، تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی، نہ یہاں کوئی خوف اور پریشانی ہوگی۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔
ترجمہ: اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوگا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں سے نکال دے گا، اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد اور عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں اس طرح ہوں گے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجلس کا لطف اٹھائیں گے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور اس کی پشت اس کی طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت اور تعظیم زیادہ ہے۔
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔
ترجمہ: میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔
نَبِّ عِبَادِي،
میرے بندوں کو خبر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں، میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں، اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے، البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ علامہ علی بن محمد خازم رحمت اللہ تعالی اس آیت کے تحت چند نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نمبر ایک، اللہ تعالی نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو، اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا وہ اللہ تعالی کا بندہ ہے تو وہ اس عزت و تعظیم میں داخل ہے۔ نمبر دو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا۔ نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا۔ یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی مقام پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نب عبادی کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دے جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے، اسی طرح گناہگار مومن بھی اس میں داخل ہے، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب، یہاں بھی یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 اسباب یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں کئی جگہ قدر مشترک بھی ہے لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے جدا جدا ہیں۔ نمبر ایک، کفر کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔
ترجمہ، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
ترجمہ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ نمبر تین، منافقت اختیار کرنا۔ چنانچہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
درجمہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا.
ترجمہ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. نمبر چھ، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما.
ترجمہ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے.
وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
ترجمہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ. وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں احوال سناؤ. اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل دیے، اس کے بعد توحید پر دلائل ذکر فرمائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق واقعات بیان فرمائے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. چاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان واقعات کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے. عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنائیں جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں تاکہ میرے بندے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور مجرموں سے لیے گئے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سب سے سخت ہے. یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کئی فرشتے تھے اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔
اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔
ترجمہ: جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام، ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بھنا ہوا بچڑا کھانے سے انکار کر دیا، اور اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔
ترجمہ: انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ إنا نبشرك بغلام عليم، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، فرشتوں کا علم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اولاد کو علم دین سکھائیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے، اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار و ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلواتے، اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز روزے اور حج زکات کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام ہی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بیٹا جسمانی معذوری یا ذہنی کمزوری کا شکار ہو، اسے دنیا کی تعلیم دلوانے کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں، اور اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔
ترجمہ: فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قال، فرمایا، یعنی جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے، اور فرشتوں سے فرمایا اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر تھا کہ عموماً بڑھاپے میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔
ترجمہ: انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ تھے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ فرشتوں کو آپ سے یہ کہنا فلا تکم من القانتین ایسے ہی ہے جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک نہ کرنا، جیسے اس سے لازم نہیں آتا کہ فی الحال وہ شرک کر رہا تھا، اسی طرح وہاں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فی الحال نا امید تھے۔
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون۔
ترجمہ، ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، فرمایا اے فرشتوں تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ قالا، فرمایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، ہاں عالم میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ قالا، فرمایا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔
ترجمہ، انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو یہ کہا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ان سب کو ہم بچا لیں گے، لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لے، مگر اس کی بیوی کو، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ آیت اِلَّمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ نمبر دو، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب سنیے۔ سوال، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے، جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا اور حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے نہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا،
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
ترجمہ: میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں.
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
ترجمہ: تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو. فَلَمَّا جَاءَ، تو جب فرشتے آئے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی بشارت دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تو وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی طرف آئے. جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی کوئی علامت تم میں پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
ترجمہ: انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ہم ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کے لیے باعث پریشانی نہیں.
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
ترجمہ: تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے چلیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ آپ ان کی حالت پر مطلع رہیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور سیدھے اس طرف چلتے رہو جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک کے شام جانے کا حکم ہوا تھا. وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی جس کا فیصلہ ہم نے اس کی قوم کے بارے میں کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور پوری قوم عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی.
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ.
ترجمہ: اور شہر والے خوشی خوشی آئے، لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وجاء اہل المدینہ، اور شہر والے آئے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ شہر صدوم میں آباد تھے، انہوں نے جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے. قالا، فرمایا، یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے، تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر توازو کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے تین واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان بنا، اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میرے لوہے کی ذرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ وہ ذرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم کھاؤ۔ اس نے کھایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستِ اقدس سے مجھے رزق دیا، اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ نمبر تین، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اقطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا، میں نے پانچ دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا، بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر ممبر اقدس کے پیچھے سو گیا تو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف اور حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی، پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن اساکر رحمت اللہ تعالی کے علاوہ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 236 جز 4 پر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی نے طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 154 جز 1 پر، علامہ عمر بن علی شافعی رحمت اللہ تعالی نے طبقات اولیاء صفحہ 191 اور 192 پر، اور علامہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین رحمت اللہ تعالی نے طبقات صوفیہ صفحہ 281 پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمانوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے مہمان کا احترام کرے تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے۔ اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔
قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين۔
ترجمہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا، فرمایا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ قالا، فرمایا، جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے پوری کر لو اور حرام سے باز رہو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔
لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
ترجمہ، اے حبیب، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ لَعَمْرُكَ، اے محبوب، تمہاری جان کی قسم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جان کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ نوٹ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلام فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جانے محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبرا کے یہی معنی ہے۔ ابن مردوی اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ آیائے لعمرکا میں فرمایا، تیری جان کی قسم اے محمد۔ ابو یعلی، ابن جریر، ابن مردوی بیہقی، ابو نعیم، ابن اساکر بغوی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے، مجھے تیری جان کی قسم، وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امام حجت الاسلام محمد غزالی احیاء العلوم اور امام محمد بن الحاج عبدری مکی مدخل اور امام احمد محمد خطیب کستلانی مواہب اللدنیہ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں ناقل حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث طویل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے، مجھے قسم اس شہر کی، ہدایت کے بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔
ترجمہ، تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
تو انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا. یعنی سورت نکلتے وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا. یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا. اس طرح کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اس حصے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا.
ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.
ترجمہ: بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے. بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے کا قصد کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیے جانے اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ حق کی حقیقت پر استدلال کر سکتے ہیں. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ بستیاں. اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیاں ملک شام کی طرف جانے والی گزرگاہ پر ہیں اور لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان بستیوں کے آثار جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے شہر اجڑ گئے وہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر آیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے تقویٰ اور طہارت نصیب ہوتی ہے. بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی یا آسمانی تاثیرات سے مانتا ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند مومن ان کو مخلوق کی بد عملی کا نتیجہ جان کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے.
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين.
ترجمہ: اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے. اس آیت میں اصحاب الائکہ سے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مراد ہے. ائکہ جھاڑی کو کہتے ہیں. ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. ان کا واقعہ سورہ شعراء میں بھی مذکور ہے. فانتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا. اور بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ائکہ کے شہر صاف راستے پر ہیں جہاں سے آدمی گزرتے اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
ترجمہ: اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، تو وہ ان سے منہ پھیر رہے ہیں اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور بے شک حجر والوں نے جھٹلایا. حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم ثمود رہتے تھے. انہوں نے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا. نوٹ: قوم ثمود کے واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں.
وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا،
اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، یعنی ہم نے قوم ثمود کو اپنی نشانیاں دی کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلا اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، اور کثرت سے دودھ دینا کہ پوری قوم ثمود کو کافی ہو وغیرہ. یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم ثمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے. وکانو ینحتون، اور وہ تراشتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. فاخذتهم الصیحة، تو انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا. جب قوم ثمود نے اونٹنی کی کونچے کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم ثمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور زمین میں زلزلہ آ گیا، یوں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے. عذاب کی جگہ پر روتے ہوئے داخل ہونا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن صالح کے نام سے معروف ہے. آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے یہاں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام جب مقام حجر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا. پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ علیہ السلام نے چہرہ انور پر چادر ڈال لی.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
ترجمہ: اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی. تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں، اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں پر صبر و تحمل کریں، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں. ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا. اذیتیں پہنچانے والوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ عز و جل کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، بردباری اور عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ ملاحظہ کیجئے. چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں اور ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں اور جفا کاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق درندہ صفت بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئے دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئے ہی دھوئے کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز سوال اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باقتا ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بین کے محشر میں لرستے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتن فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبا کر دیں۔ اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کی کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و ظریف ورک ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے، اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لك ذکرك دیکھے۔
ان ربك هو الخلاق العليم۔
ترجمہ، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ ان ربك، بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو، ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں سات آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي،
اور بے شک ہم نے تمہیں سات آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے صرف اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں سات آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جو حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور سنن ترمذی کی اس حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن ام الکتاب سبع المثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی کہنے کی وجوہات، سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کے پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے نصف میں دعا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا۔ شفا اور قوت حافظہ کا وظیفہ، علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی، اور جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور ارک گلاب سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن کو سات دن تک پلایا جائے جسے کچھ یاد نہ رہتا ہو، تو اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا وہ اسے یاد ہو جائے گا۔
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
ترجمہ، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔
لا تمدن عینیک،
تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں، جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی، تو اس سے منع کیا گیا
بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے مجتنب تھے، تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے معنی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ آیت لا تمدن عینیک سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ نمبر دو، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو، اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں، اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ مسلمانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود رب تعالی ارشاد فرماتا ہے،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔
ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا۔ اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ نمبر دو، کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قراءت کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر تین، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ نمبر چار، امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں سومے وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ نمبر پانچ، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا۔ نمبر چھ، مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے تین چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں دیا۔ نمبر سات، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے، اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القرآن عظيم۔
ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وقل، اور تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب مشرکین سے فرما دے کہ میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں، کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ الذین، جنہوں نے، تقسیم کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا وہ اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے۔ نمبر دو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن صائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں، ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے، اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ نمبر تین، ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانے میں ہر ہر راستے پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا، وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ عذاب کی تشبیہ سے متعلق ایک اعتراض کا جواب، علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر ایک اعتراض قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے کہ جو واقع ہو چکی ہو تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہو، حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک تو تقسیم کرنے والوں پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہاں عذاب کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کا واقع ہونا یقینی تھا، تو یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے واقع ہو گیا اور غزوہ بدر کے دن اس کا وقوع ہو گیا تھا، لہذا یہاں تقسیم کرنے والوں کے عذاب کے ساتھ اس عذاب کو تشبیہ دینا درست ہے جس سے ڈرایا گیا ہے۔
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ، تو تمہارے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن مقتسمین سے ان کے اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين۔
ترجمہ، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ فاصدع بما تؤمر، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اسلام کی دعوت دینے کے مراحل، اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آل فال بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فاسدع بما تؤمر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب عز و جل کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں، اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور ان کے استہزاء کا غم نہ کریں۔
اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ: بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو ان قریب جان جائیں گے۔ انا کفینا کا، بے شک ہم تمہیں کافی ہوں گے۔ کفار قریش کے پانچ سردار، نمبر ایک آس بن وائل سہمی، نمبر دو اسود بن مطلب، نمبر تین اسود بن عبد یغوث، نمبر چار حارث بن قیس اور ان سب کا افسر، نمبر پانچ ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ پانچوں آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور آس کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہبند میں ایک تیر کی نوک چھپ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ آس بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی، قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانے، آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب عز و جل کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے، غم کا بہترین علاج۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے صبح اور شام سات مرتبہ یہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يأتيك اليقين.
ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہیں. کوئی بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں. انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کو بھی بہکانے کی کوشش کی ہے. چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا. جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا. پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارا روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین، دور ہو جا. تو روشن کنارا اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی. پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب عز و جل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 بشائق کو گمراہ کر دیا. میں نے کہا، یہ صرف میرے رب عز و جل کا فضل و احسان ہے. شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.